بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی.
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں باپ سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں. عزیز سامعین ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب علی اصغر برومند جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. عزیز سامعین امیر رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں. ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں آپ ریڈیو تہران کے ماضی میں نشر کیے گئے پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں. اسی طرح ہماری اس ویب سائٹ پر سحر ٹی وی کے لائیو پروگرام اور ریکارڈڈ پروگرام بھی موجود ہیں. آپ جب چاہیں ریڈیو تہران اور سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام اس ویب سائٹ کے ذریعے ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ فرما لیں urdu.sahartv.ir. اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے عالمی خبریں نشر کی جائیں گی. عالمی خبروں کے بعد ہم پیش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام ٹائم. اور سامعین دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ و شریف ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے بحر ہند کے اطراف کے ممالک کی تنظیم کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کی ہے۔ دہشت گردی کے مقدمے میں سابق وزیراعظم عمران خان کو 31 اکتوبر تک ضمانت مل گئی ہے۔ موسم سرما کے موقع پر یوکرین کی بڑھتی کشیدگی اور یورپ میں بڑھتی مہنگائی اور افراط زر نیز ایندھن کی قلت پر عوامی احتجاج بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ سعودی جار اتحاد یمن میں جنگ جاری رکھنے کا خواہاں نظر آ رہا ہے۔ اور فلسطینی مجاہدین نے مقبوضہ غرب اردن میں سہنیوں کے کور چیک پوسٹ پر حملہ کیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے بحر ہند کے اطراف کے ممالک کی تنظیم کے سیکرٹری جنرل سلمان الفارسی سے ملاقات کی۔ پیر کے روز ہونے والی اس ملاقات میں صدر ایران نے کہا کہ تہران انڈین اوشن روم ایسوسی ایشن آئورا کے رکن ممالک کو اپنی صلاحیتیں اور تجربات پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ علاقائی تنظیموں اور اداروں کے ساتھ تعاون ایران کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں شامل ہے۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے اس موقع پر ایرانی خواتین کی صلاحیتوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد خواتین کو سائنسی، ثقافتی اور طبی شعبوں سمیت سماج کے ہر شعبے میں ترقی کا موقع ملا، اور ان خواتین نے بہت بڑی کامیابیاں بھی حاصل کیں جو کہ کسی بھی معاشرے میں خواتین کی موجودگی کے لیے ایک مثال ہے۔ اس موقع پر آیورا کے سربراہ سلمان فارسی نے بھی اس تنظیم کی ویمن امپاورمنٹ کے شعبے میں ایران کے مؤثر کردار کی قدردانی کی۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے اس ایسوسی ایشن کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی مؤثر اقدامات انجام دیے ہیں۔ واضح رہے بحر ہند کے اطراف کے ممالک کی تنظیم آیورا میں ایران، جنوبی افریقہ، ہندوستان، سنگاپور، ملائیشیا، انڈونیشیا اور تھائی لینڈ سمیت 23 ممالک شامل ہیں۔ چین، جاپان، مصر، برطانیہ اور امریکہ بھی اس بین الاقوامی تنظیم کے مبصر ممالک میں شامل ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکی یقیناً اس بات کو جانتے ہوں گے کہ اسلامی جمہوری ایران موجودہ حالات سے گزر چکا ہے، اور انہوں نے اگر ایران کے اندرونی حالات کے بارے میں کوئی بازی لگائی ہے تو وہ غلطی پر ہیں۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکی بدستور دوہرا معیار اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ایک جانب وہ ایران کے اندرونی حالات پر نظر رکھے ہوئے، لیکن دوسری جانب ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر کے ایران میں بلوائیوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایران کے خلاف دھونس دھمکی یا اسے مروب کر کے وہ کوئی رعایت حاصل نہیں کر سکتے۔ ناصر کنانی نے کہا کہ ایران ایٹمی معاہدے کا پابند ہے، اس شرط پر کہ امریکہ بھی ایٹمی معاہدے پر مکمل طور پر عمل درآمد کرے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یورپی یونین کی ایران مخالف پابندیوں کے بارے میں بھی کہا کہ ایران کے انتباہات کے باوجود یورپی یونین نے غیر تعمیری قدم اٹھایا، جبکہ اسے ایران کے جوابی اقدامات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پابندیاں ختم کرانے کے لیے مذاکرات میں تہران کے مطالبات مکمل شفاف، منطقی اور قانونی ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے ہفتے وار پریس کانفرنس میں ایران میں بلوائیوں کے لیے امریکہ کی اعلانیہ حمایت اور مذاکرات کو کنارے لگانے سے متعلق امریکی دعوے پر کہا ہے کہ امریکہ کا رویہ مکمل دوغلا ہے اور یہ کہ امریکہ ریاکاری کے ساتھ ساتھ جھوٹ کا بہت زیادہ سہارا لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی حکام بارہا پیغام ارسال کر کے یہ کہتے رہے ہیں کہ امریکہ بین الاقوامی معاہدے میں واپسی چاہتا ہے۔ ناصر کنانی نے کہا کہ ایران کے خلاف غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے کے تعلق سے کیے جانے والے مطالبات مکمل واضح قانونی اور منطقی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایسی حالت میں مذاکرات کو کنارے لگانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکی حکام نے بارہا پیغامات ارسال کیے ہیں کہ امریکہ ایٹمی معاہدے میں واپسی کے لیے آمادہ ہے اور وہ اس سلسلے میں سمجھوتے کے حصول کا بھی خواہاں ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایران میں بلوائیوں کی کھلی حمایت سے متعلق امریکی اقدام کو ماضی میں کی جانے والی غلطیوں کی تکرار قرار دیا اور کہا کہ امریکہ ایران کے سلسلے میں مسلسل غلطیاں کرتا چلا آ رہا ہے اور اسے ہر مسئلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ عراق، عمان اور وینزویلا گیس کے شعبے میں ایران کی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کے خواہاں ہیں۔ ایران کی گیس انجینئرنگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی کے سربراہ رضا نوشادی نے اعلان کیا ہے کہ ٹربائن بنانے کی ٹیکنالوجی مقامی سطح پر فروغ دی گئی، جس کے نتیجے میں ملک کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پی او جی سی اور ایس پی جی سی جیسی بڑی مقامی کمپنیوں کے علاوہ عراق، عمان اور وینزویلا بھی ایران کے بنے ہوئے جدید ترین آلات کے خریداروں میں شامل ہیں۔ ایران کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف نے یورپی یونین کی جانب سے عائد کی جانے والی پابندیوں پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ یورپی یونین کو چاہیے کہ ان کے اموال ضبط کر کے پتھر کے کوئلے خرید لے، چونکہ سخت موسم سرما کی آمد سے یورپی یونین کو توانائی کے شدید بحران کا سامنا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل محمد باقری نے اپنے ایک پیغام میں یورپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یورپ و امریکہ کی بوکھلاٹ کو سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ایران کی مسلح افواج کے خلاف پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، جبکہ ایران کی مسلح افواج نے ان پابندیوں کو اپنے لیے ایک مناسب موقع میں تبدیل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن تھا کہ جب ایران کے لیے خاردار تار کی سپلائی پر بھی پابندی تھی، مگر اب ایرانی پن پوائنٹ میزائل اور ڈرون طیارے خریدنے کے لیے لائن لگ گئی ہے۔ جنرل باقری نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ یورپ امریکہ کی باتوں میں آ کر ایسا قدم اٹھانے پر مجبور ہو گیا کہ جس سے خود اس کے لیے ہی مسائل و مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ انہوں نے یورپ کو انسان دوستانہ تجویز پیش کی کہ وہ بیرون ملک محمد باقری کے تمام اموال ضبط کر کے پتھر کے کوئلے خرید لے، چونکہ سخت موسم سرما کی آمد سے یورپی یونین کو توانائی کے شدید بحران کا سامنا ہے۔ دہشت گردی کے مقدمے میں سابق وزیراعظم عمران خان کو 31 اکتوبر تک ضمانت مل گئی ہے۔ خاتون جج کو مبینہ طور پر دھمکی آمیز بیان دینے پر دہشت گردی کے مقدمے میں پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان کی عبوری ضمانت کی عرضی پر پیر کو اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں سماعت ہوئی۔ مقدمے کی سماعت عدالت کے جج جسٹس جواد حسن عباس نے کی۔ انہوں نے 1,00,000 روپے کے ضمانتی مشلقے پر 31 اکتوبر تک عمران خان کی ضمانت منظور کر لی۔ یاد رہے کہ خاتون جج زیبا چودھری کو مبینہ طور پر دھمکی دینے پر عمران کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے کے ساتھ ہی توہین عدالت کا بھی مقدمہ قائم کیا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے باضابطہ طور پر معافی مانگنے کے بعد توہین عدالت کا مقدمہ ختم کر دیا، لیکن دہشت گردی کا مقدمہ ان کے خلاف بدستور چل رہا ہے۔ جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے توہین عدالت مقدمے کی سماعت کے دوران ریمارک دیے تھے کہ خاتون جج کے خلاف عمران خان نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بہت غلط اور ناقابل قبول ہیں، لیکن ان الفاظ کے استعمال پر انسداد دہشت گردی کی دفاع کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ موسم سرما کے موقع پر یوکرین کی بڑھتی کشیدگی اور یورپ میں بڑھتی مہنگائی اور افراط زر نیز ایندھن کی قلت پر عوامی بڑھتے احتجاجات سے براعظم یورپ میں کشیدگی اور عدم استحکام کی نسبت گہری تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ اے بی سی امریکی ٹی وی چینل نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ براعظم یورپ میں بڑھتے ہوئے افراط زر کا مسئلہ احتجاجات میں تبدیل ہو گیا ہے، جس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یورپ میں زندگی کے بڑھتے اخراجات پر عوام میں شدید برہمی پائی جاتی ہے۔ ان دنوں بیشتر یورپی ملکوں من جملہ رومانیا، فرانس، جرمنی، برطانیہ، اٹلی اور جمہوریہ چیک میں عوامی احتجاجات اور ہڑتالوں کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود کہ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل نے گزشتہ ہفتے ایک بیان میں یورپ کو سرسبز باغ اور دنیا کے باقی ملکوں کو جنگل کی مانند قرار دیا تھا، سیاسی مبصرین نے پورے براعظم یورپ میں بڑھتی غربت اور حالیہ مہنگائی کے نتیجے میں سیاسی اور سماجی طور پر بڑھتے عدم استحکام پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سعودی جار اتحاد یمن میں جنگ جاری رکھنے کا خواہاں ہے۔ یمن کے وزیراعظم عبدالعزیز صالح بن حبتور نے ریڈ کراس سوسائٹی کے علاقائی سربراہ مارٹن شوپ سے ملاقات میں کہا ہے کہ سعودی جار اتحاد جنگ کو جاری رکھنے اور یمنی عوام کو غریب تر بنانے کے لیے اپنے تمام وسائل اور سفارتی اور میڈیا ذرائع کا استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ اور محاصرہ جاری رہنے کی وجہ سے یمنی عوام کے مسائل میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ریڈ کراس کے علاقائی سربراہ مارٹن شوپ نے اس موقع پر کہا کہ یمن میں انسان دوستانہ امداد کا معاملہ انٹرنیشنل ریڈ کراس کی ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے نتیجے میں یمنی عوام کو پیش آنے والی مصیبتوں کو کم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے تعاون سے نئے منصوبوں پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ واضح رہے سعودی اتحاد نے 7 برس سے یمن کو جارحیت کا نشانہ بنانے کے ساتھ ہی اس کا سخت محاصرہ کر کے یمنی عوام کو ضروری وسائل، خوراک اور علاج سے محروم کر دیا، جبکہ 40 لاکھ شہری ترک وطن پر مجبور ہو گئے ہیں۔ فلسطینی مجاہدین نے مقبوضہ غرب اردن میں صہیونیوں کے ایک اور چیک پوسٹ پر گولی برسائی۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ نابلس شہر کے مضافاتی علاقے جبل جرزیم میں پیش آیا۔ ارین الاسد مزاحمتی گروہ کے ایک کمانڈر کو ہفتے کے روز نابلس میں شہید کرنے پر فلسطینی مجاہدین نے رد عمل ظاہر کر کے سخت انتقامی کارروائی کا اعلان کیا تھا۔ فلسطینی مجاہدین نے کہا کہ ارین الاسد کے کمانڈر تامر الکیلانی کو شہید کر کے صہیونیوں نے اپنی کمزوری مزید ظاہر کر دی ہے۔ فلسطینی مجاہدین نے کہا کہ صہیونیوں کی ایسی حرکتوں سے نہ صرف مزاحمتی افواج کے حوصلے پست نہیں ہوں گے بلکہ غرب اردن اور مقبوضہ فلسطین میں استقامتی کاروائیوں میں مزید شدت بھی پیدا ہوگی۔ پریس ذرائع نے خبر دی ہے کہ شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کے فوجیوں کی فائرنگ کے جواب میں فائرنگ کر کے جنوبی کوریا کو سخت انتباہ دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی کوریا کے فوجیوں نے دونوں ملکوں کے درمیان بحری لائن کو عبور کرنے پر شمالی کوریا کے ایک بحری جہاز کی طرف فائرنگ کی ہے۔ جنوبی کوریا کے فوجی ذریعے نے اعلان کیا ہے کہ شمالی کوریا کے ایک تجارتی بحری جہاز نے دونوں ملکوں کے درمیان فرض کی جانے والی بحری لائن کو عبور کرنے کی کوشش کی، جبکہ جنوبی کوریا کے فوجیوں کی فائرنگ کے بعد یہ جہاز واپس جانے پر مجبور ہو گیا۔ رشیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کے ایوان صدارت نے بھی شمالی کوریا کی جانب سے کسی بھی قسم کے اشتعال انگیز اقدام پر خبردار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ سیول کسی بھی طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل آمادہ ہے۔ دوسری جانب شمالی کوریا نے جنوبی کوریا پر علاقے میں کشیدگی بڑھانے کا الزام لگایا ہے۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، اور نعت رسول مقبول کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام اسلام ٹائم۔ اسلام ٹائم کے بعد دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر ہوگی، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، خوشبو کہاں سے آئی؟ شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف کے راستے میں، تیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، تیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، کشا نہیں ہوں، تیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، تیبہ کے سب گداگر پہچانتے مجھ کو، خبر نہیں تھی مجھ کو، خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، لب کشا نہیں ہوں، صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، اک نعت کہہ چکا ہوں، اک نعت کہہ چکا ہوں، اک نعت کہہ رہا ہوں، اک نعت کہہ چکا ہوں، اک نعت کہہ رہا ہوں، میں لب دلکشا نہیں ہوں۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، سلسلہ وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری، اور اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم اسلامی نظریات اور عقائد کے حوالے سے علماء کرام کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اسلام ایسے بنیادی قواعد اور اصولوں پر استوار ہے جو وحی الہی کی شکل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئے ہیں، اور ان اصولوں میں سب سے پہلا اصول توحید باری تعالیٰ کا ہے۔ توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے مسلم علماء اور فلاسفہ حضرات نے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ مراحل اور مرتبے مقرر کیے ہیں، جن میں سب سے پہلا مرتبہ توحید ذاتی کا کہلاتا ہے، دوسرا مرحلہ اسے وہ توحید صفاتی کا نام دیتے ہیں، اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ توحید افعالی کہلاتا ہے، اور سب سے اعلیٰ اور ارفع مرتبہ توحید عبادی کا کہلاتا ہے۔ پروگراموں کے آئندہ سلسلوں میں ہم انہی صفات اور پروردگار عالم کی توحید کے حوالے سے جو یہ مراحل ہیں ان پر گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آئیے سلسلے کی پہلی گفتگو ملاحظہ کرتے ہیں ڈاکٹر سید احمد کاظمی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی آئیڈیالوجی کا ابتدائی مرحلہ اور ابتدائی تعارف ان لیکچرز میں پیش ہو رہا ہے۔ عرض ہوا کہ اسلامک آئیڈیالوجی اور اسلامی نظام زندگی کچھ بنیادی نظریات اور اعتقادات پر قائم ہے جنہیں اصطلاحاً اصول دین کہا جاتا ہے، اور اصول دین میں سب سے بنیادی نظریہ جو اسلامی نظام زندگی اور اسلامی تعلیمات کا بنیادی ترین نقطہ اور بنیاد ہے وہ توحید ہے۔ توحید میں دو باتیں شامل ہیں، پہلی بات یہ کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور بنانے والا خدا موجود ہے جسے اسلام اللہ کا نام دیتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ خالق، وہ خدا ایک اور فقط ایک ہے۔ ان دو نکات اور دو نظریات کا مجموعہ توحید کہلاتا ہے۔ پچھلی بحثوں میں خدا کے وجود پر جو دلائل ہیں اس مرحلے کے مناسبت سے پیش کی گئیں، اور وہ دلیل جس سے خدا کی وحدانیت، خدا کی یکتائی اور خدا کا ایک ہونا ثابت ہوتا ہے وہ بھی پیش ہو چکا ہے۔ ان دو نکات کے بعد بیس صفات خدا کے بارے میں داخل ہوتی ہے، یعنی یہ جاننے کے بعد کہ کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ خالق ایک ہے، اب اس کے بعد جتنی بیسیں توحید کے ضمن میں آتی ہیں وہ صفات خدا کے بارے میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات ہیں، کون سے کمالات وہ رکھتا ہے اور اس میں کون سی خوبیاں موجود ہیں۔ صفات خدا کی بحث توحید میں اور خدا شناسی میں ایک اہم بحث ہے، کیونکہ خدا کا وجود تمام ادیان اور تمام مذاہب مانتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا دین موجود نہیں جو عقیدہ خدا پر قائم نہ ہو، عیسائیت، ہندوازم، اسلام، یہودیت، زرتشتی، پارسی اور اس طرح کے جو سینکڑوں ادیان اس وقت دنیا میں موجود ہیں وہ سب کے سب اس نقطے پر متحد و متفق ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا خدا موجود ہے۔ اسی بنیادی نقطے پر تمام ادیان متفق ہیں اور اسی بنیادی نقطے سے ہی تمام ادیان اپنی تعلیمات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ لیکن خدا کے وجود کے بعد خدا کی صفات کے بارے میں جو بحثیں ہوتی ہیں اور جو نظریات ان ادیان نے اپنائے ہوئے ہیں، وہیں سے ان ادیان کا اختلاف شروع ہوتا ہے، اور وہیں سے اگر ہم غور کرنا شروع کریں اور عقلی دلائل کی روح سے ان صفات کا جائزہ لیں تو ہمیں دین حق معلوم کرنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ہمیں واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ ان بہت سارے ادیان میں سے کون سا دین اور کون سا مذہب برحق ہے۔ خدا کی صفات کے بارے میں بہت ساری بحثیں موجود ہیں، بہت سارے سوالات موجود ہیں جو مختلف افراد کی طرف سے آتے ہیں۔ ایتھیسٹ، ملحد افراد بہت سارے سوالات اور اعتراضات کرتے ہیں خدا کی صفات کے بارے میں، بلکہ خدا کی صفات کے بارے میں ان کے بعض سوالات کا چونکہ بعض ادیان کی طرف سے انہیں درست جواب نہیں ملا اور اسی کی وجہ سے وہ ملحد اور ایتھیسٹ بنے، کہ بعد کی بحثوں میں ان میں سے چند اہم سوالات کا ہم ذکر کریں گے۔ تو بہرحال یہاں تک بتانا یہ مقصود ہے کہ خدا کی صفات کی بحث ایک اہم بحث ہے، اور یہیں پر ادیان ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ پہلے نقطے پر تمام ادیان متفق ہیں کہ خدا موجود ہے، لیکن خدا کی صفات کون سی ہیں اور کیسی ہیں، یہاں سے ادیان میں فرق شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بحث کو سنجیدہ لینا چاہیے، اور صفات خدا کی بحث میں، توحید کی بحث میں سب سے ایک اہم نظریہ اور نقطہ یہ کہ توحید کی مختلف مراتب ہیں، توحید عقیدہ توحید کے مختلف درجات ہیں اسلام کی نظر سے۔ یہ درجات ہم بیان کر کے ابتدائی مرحلے کی حد تک ان کی وضاحت کریں گے اور ان کا تقابل کریں گے ان نظریات سے جو اسلام سے مختلف ہیں۔ توحید کے چار درجات بیان کیے جاتے ہیں عقیدہ توحید کے، یعنی اللہ کو ایک ماننا، توحید کا یہی معنی ہے، اللہ کو ایک ماننا چار درجوں میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا توحید کا درجہ توحید ذاتی کہلاتا ہے۔ توحید ذاتی یعنی خدا کی ذات ایک اور فقط ایک ہے، یعنی کائنات میں دو یا دو سے زیادہ خدا موجود نہیں، خدا فقط اور فقط ایک ہے۔ ذات خدا کو ایک ماننا توحید ذاتی کہلاتا ہے۔ توحید یعنی ماننا، تسلیم کرنا، یہ علم پیدا کرنا۔ تو پہلے مرحلے میں جب انسان یہ علم، یہ آگاہی پیدا کرتا ہے کہ خدا خالق کائنات ایک ہے، اس ماننے کو کہتے ہیں توحید ذاتی۔ پس خدا ایک ہے، یعنی خدا دو یا دو سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ ماننا کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، خدا نے جو یہ کائنات بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان بے شمار مخلوقات کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، ان کاموں میں اللہ کا کوئی شریک نہ تھا اور نہ ہے، نہ ہی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہو، ممکن ہی نہیں کہ اللہ دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، ممکن ہی نہیں کہ اللہ جیسا، اللہ کی مثل و مانند کوئی اور ہستی کائنات میں موجود ہو۔ یہ چیزیں محال ہیں، ناممکن ہیں۔ ان باتوں کا ادراک، ان باتوں کو تسلیم کرنا، ان نظریات کو قبول کرنا توحید ذاتی کہلاتا ہے۔ پس توحید ذاتی یعنی ان نکات کو ماننا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک، اس کی کوئی مثل و مانند موجود نہیں، وہ فقط اور فقط ایک ہے۔ اسے کہتے ہیں توحید ذاتی، اور اس کے دلائل مفصل ہیں۔ ایک دلیل پچھلی بحثوں میں گزر چکی ہے، جہاں ہم نے اللہ کی یکتائی ثابت کی تھی، اسی یکتائی سے توحید ذاتی بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ جہاں عرض ہوا کہ دلیل نظم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کائنات میں موجود نظم چونکہ ایک نظام کو دکھا رہا ہے، کائنات کی مختلف اشیاء میں، مختلف موجودات میں چونکہ ایک نظام قائم ہے، تو اس ایک نظام کا ناظم بھی یقیناً ایک ہے۔ اس کی تفصیلات پچھلے لیکچرز میں گزر چکی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خالق کائنات ایک اور فقط ایک ہے۔ اسی بحث سے توحید ذاتی بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ توحید ذاتی ثابت ہونے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ثابت ہو جاتا ہے کہ باقی ادیان جو اس کے مخالف نظریہ رکھتے ہیں وہ حق و حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ادیان دو خدا پر عقیدہ رکھتے ہیں، یا مثلا عیسائیت تین خداؤں پر عقیدہ رکھتی ہے، جسے وہ عقیدہ تثلیث کہتے ہیں یا ٹرینیٹی کا عقیدہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا تین ہیں، خدا ایک بھی ہے اور ایک ہونے کے ساتھ ساتھ تین خدا بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک خدا آسمانی اور ایک خدا کا بیٹا حضرت عیسیٰ اور ایک حضرت جبرائیل، یا بعض فرقے کہتے ہیں ان کے حضرت مریم، تو وہ تین خدا کے قائل ہیں۔ یا یہودیت خدا کے ساتھ خدا کے لیے ایک بیٹے کے بھی قائل ہیں، یا اسی طرح کے اور کئی ادیان، یا ہندوئزم جو کئی دسیوں خدا کے معتقد ہیں۔ تو توحید ذاتی مان لینے کے بعد، توحید ذاتی کے دلائل دیکھ لینے کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ باقی جتنے بھی ادیان ہیں یہ حق پر مبنی نہیں ہیں، ان کے عقیدے حق و حقیقت کے مطابق نہیں ہیں۔ فقط اسلام ہے جو عقیدہ توحید کے پہلے ہی درجے میں توحید ذاتی کا نظریہ بیان کر کے باقی تمام ادیان کے بتلان کو واضح کر دیتا ہے۔
جی ناظرین، توحید کے مراتب میں سب سے پہلا مرتبہ توحید ذاتی کا کہلاتا ہے، یعنی خداوند تعالیٰ کی ذات ایک اور صرف ایک ہے، یعنی اس کائنات کو جس خالق ہستی نے بنایا ہے وہ ایک اور صرف ایک ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا مرحلہ علماء کرام نے نقل کیا ہے وہ توحید صفاتی کا کہلاتا ہے، یعنی پروردگار عالم کی ذات اور صفات ایک ہیں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، جیسے خداوند تعالیٰ کا علم اس سے متصف نہیں ہوا بلکہ اس کا علم اس کے عین ذات ہے، اس کی طاقت اور قدرت اس کی عین ذات ہے، وہ اس سے متصف نہیں ہوتی، اس سے الگ نہیں کی جا سکتی۔ اسی نظریے کو توحید ذاتی کہتے ہیں۔ اس حوالے سے آئیے ڈاکٹر سید احمد کاظمی کی گفتگو کا اگلا حصہ ملاحظہ کرتے ہیں۔
توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اسلامی نظریہ کائنات یا اسلامی ورلڈ ویو میں بنیادی ترین نقطہ اور نظریہ توحید کہلاتا ہے۔ اسی توحید پر اسلام کی تمام تعلیمات اور پورا اسلامی نظام زندگی قائم و دائم ہے۔ توحید کے مختلف درجات ہیں۔ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ اللہ کو ایک ماننے کے چار مختلف درجات ہیں یا چار مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ توحید ذاتی کہلاتا ہے کہ پچھلے لیکچرز میں اس کا ذکر ہوا اور وضاحت پیش ہوئی۔ توحید کا دوسرا درجہ اور دوسرا مرتبہ توحید صفاتی کہلاتا ہے، یعنی جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے توحید ذاتی میں، تو اس کے بعد ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں عقلی دلائل کی روح سے کہ خدا بے شمار صفات کا مالک ہے۔ خدا چونکہ فقط ایک ہے اور خدا لامحدود ہے، تو اس کے پاس تمام کمالات موجود ہیں، تمام خوبیاں اس کے پاس موجود ہیں، اس کی ہر خوبی لامحدود ہے۔ جس طرح اس کی تمام صفات لامحدود ہیں، اس کی ہر ایک صفت بھی لامحدود ہے، ان لمیٹڈ ہے۔ اللہ کی صفات جدا جدا نہیں ہیں، اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے جدا نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ ایک سمت اللہ ہو، ایک جگہ اس کے علم ہو، دوسری جگہ اس کی قدرت ہو، تیسری جگہ اس کی حیات ہو، چوتھی جگہ اس کا ارادہ اور اختیار ہو، اور اسی طرح اس کی باقی صفات۔ اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہیں، اللہ کی ذات اور صفات سب کی سب مل کر ایک ہی ہیں، جسے اصطلاحاً کہتے ہیں اللہ کی صفات عین ذات ہیں، یعنی اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہے۔ دیکھیں انسان میں، انسان کی بھی مختلف صفات ہیں۔ انسان طاقت رکھتا ہے، انسان علم رکھتا ہے، انسان کے اندر اور صفات ہیں، لیکن انسان کے اندر یہ صفات تدریجاً پیدا ہوتی ہیں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس یہ علم نہیں ہوتا، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی، بلکہ یہ صفات آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہوتے اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ پس انسان کی صفات اس کی ذات سے جدا ہیں، اس کی عین ذات نہیں ہیں۔ عین ذات ہوتی تو انسان کے پاس ہمیشہ علم ہوتا، ہمیشہ طاقت ہوتی، ہمیشہ زندگی ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ انسان کی صفات اس کی ذات سے جدا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات درست نہیں ہے۔ چونکہ عقل کہتی ہے کہ اللہ کی ذات اگر اس کی صفات سے جدا ہو اور اس کی صفات ایک دوسرے سے بھی جدا ہوں، تو اللہ مختلف اجزاء کا مرکب بن جائے گا، یعنی اللہ اور اس کی یہ صفات اس کا جز بن جائیں گی، یعنی اللہ ایک کمپاؤنڈ اور ایک مرکب بن جائے گا, اور مرکب چونکہ اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے تو اس طرح اللہ کے لیے بھی یہی لازم آئے گا کہ اللہ اپنی ان صفات کا محتاج ہو, اللہ اپنی ان اجزاء کا محتاج ہو, اور محتاج چیز خدا نہیں ہو سکتی چونکہ وہ خود محتاج ہے, وہ خود ڈیپینڈنٹ ہے, وہ خدا نہیں ہو سکتا. توحید صفاتی کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات, اللہ تعالیٰ کی بے شمار خوبیاں اور کمالات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں, بلکہ یہ ساری صفات اور ذات خدا سب کی سب ایک اور فقط ایک ہیں. اسے کہتے ہیں توحید صفاتی, یعنی اللہ کی صفات کو بھی ایک ماننا, اللہ کی صفات کو جدا جدا نہیں ماننا کہ اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہوں اور اجزاء کی مانند ہوں ذات خدا کے لیے, نہیں یہ سب کی سب ایک ہی ہیں. اسے کہتے ہیں توحید صفاتی. توحید صفاتی اس لیے اہم ہے چونکہ بعض ایسے نظریات اور بعض ایسے ادیان و مذاہب موجود ہیں جو یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہیں, اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہیں, اللہ کی ذات سے جدا ہیں. ایسے نظریات, ایسے ادیان موجود ہیں, تو ان کی تصحیح کے لیے اور اسلام کا ان کے ساتھ فرق بیان کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ توحید کا دوسرا مرتبہ توحید صفاتی ہے. یعنی جس طرح اللہ کی ذات ایک ہے, یکتا ہے, اس کا کوئی شریک, اس کی کوئی مثل و مانند نہیں ہے, اسی طرح اللہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے, اس کی صفات اس کی ذات سے جدا نہیں ہے, اس کی صفات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے, اس کی صفات اس کے لیے اجزاء کی مانند نہیں ہے جو اللہ کو مرکب بنا دیں, اللہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے. تو اللہ کو صفات میں بھی ایک ماننا اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا توحید صفاتی کہلاتا ہے. اور یہیں پر کئی ادیان اور مذاہب جدا ہو جاتے ہیں جو توحید صفاتی کو نہیں مانتے ہیں, وہ حقیقت سے دور ہیں. ممکن ہے ان میں حقیقت کے بعض اجزاء پائے جائیں, لیکن وہ مکمل طور پر حق و حقیقت پر مبنی نہیں, چونکہ وہ توحید صفاتی کو نہیں مانتے ہیں, اور توحید صفاتی کو نہ ماننا توحید میں نقص ہے. یہ درست عقیدہ نہیں, چونکہ عقل نہیں مانتی کہ اللہ کی صفات اس کی ذات سے جدا ہوں, اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہوں. ان سے اللہ کی محدودیت لازم آتی ہے. اگر اللہ کی صفات اس کی ذات سے جدا ہوں تو بس اللہ کی ذات محدود, اور وہ صفات ذات سے چونکہ خارج ہیں تو بس ان کے درمیان کوئی حد ہوگی, جہاں ایک حد تک اللہ کی ذات ہے اور اس کے بعد وہ صفات ہیں, اور وہ صفات آپس میں بھی جدا ہیں. اللہ کی ذات محتاج ہوگی اپنی صفات کے. تو اس طرح سے کئی نقائص لازم آئیں گے, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا خدا نہیں رہے گا اور عقل اسے تسلیم نہیں کرے گی. توحید صفاتی میں بات کافی اور ساری باتیں بھی اور دلائل ہیں, لیکن وہ اس اعتقادی سیریز کے بالاتر مراحل میں انشاءاللہ بیان ہوں گی. یہاں تک جو عرض ہوا وہ توحید صفاتی سے متعلق تھا, اور اسلام کا نظریہ توحید صفاتی کے بارے میں عرض ہوا, اور اسی سے یہ معلوم ہوا کہ وہ ادیان اور وہ مذاہب جو اللہ کی صفات کو جدا مانتے ہیں, اللہ کی ذات کو اللہ کی صفات سے الگ مانتے ہیں, وہ حق و حقیقت پر مبنی نہیں ہیں.
جناسین پروردگار عالم کی توحید کے حوالے سے جو مراحل اور مراتب ہیں ان کے بارے میں گفتگو آپ نے ملاحظہ کی, اور آج ہم نے جو گفتگو پیش کی آپ کی خدمت میں وہ پروردگار عالم کی توحید ذاتی اور توحید صفاتی کے حوالے سے تھی. اگلے پروگراموں میں ہم توحید افعالی اور توحید عبادی کے مراحل کے بارے میں گفتگو پیش کریں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان عظیم سبزاری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب العجب العجب.
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։